الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل الإسلام جمال فرصة الإسلام حضرات الإسلام في الإسلام بحيب بحيب والعزيز نوجوانا مجھے اس وقت جس موضوع پر بات کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے اسلام اور دور حق اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج اس کے دو حصے ہیں اس موضوع کے ایک اسلام اور ایک دور حق ہر زمانے کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں ہر زمانے کی اپنی کچھ خصوصیاں ہوتی ہیں کچھ قابل اصلاح پہلو ہوتے ہیں اور جو لوگ زمانے میں بچنے والے انسانوں کی محبت کرتے ہیں اور زمانے کی اجتماعی اور مجموعی ترقی کی سچی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانے اسلامی قانون کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتا جو اپنے زمانے کے حق بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے قانون کی بے مربت زبان میں ملنگیا احوال زمانے میں پہ جانے کہ جو انسان اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ چاہیے چنانچہ یہاں یہ بات بھی اس خصوصی بات کے سمجھنے میں معاذ ہوگی کہ انسانیت کے شفیق پروردگار نے جب جب اپنی اس پیاری مخلوق کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور اس کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنا شفقت بڑا پیغام دے کر کسی پیغمبر کو کسی نبی اور رسول کو بھیجا تو اس نبی اور رسول کے مشن کے متعین کرتے ہوئے اس بات کا بہت لحاظ کیا کہ اس معاشرے کی خدمت اس معاشرے کی رہبری اس معاشرے کی اصلاح کی نازک ذمہ داری اس معاشرے کی طرف بھیجے جانے والے رسول پر ڈالی جانے کے لیے اس معاشرے کی جو مخصوص کمزوریاں ہیں بے اعتداریاں ہیں اور اس کے جو قابل اصلاح پہلو ہیں ان کی بہت خاص فہم نبی کو ملے تاکہ اس کی جو کوشش ہو وہ بہت منصوبہ بند ہو, ٹارگیٹڈ ہو. قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہلو کا ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جزیر عرب میں یہ قوم گزری, قوم عاد, اس کی جو اصل کمزوری تھی وہ اس کی اپنی جسمانی قوت پر بیٹا نہ من اشد منا قوت, جو طاقت اس کو ملی تھی, جو فزیکل اسٹرینتھ کی زبردست طاقت اس کو ملی تھی, اس کو خدمت کے بجائے توازن کے ساتھ کمزوروں کی خدمت میں استعمال کرنے کے بجائے اس سے غلطی ہو رہی تھی, جو عام طور پر طاقت کے نشے میں چور ہو جانے پر ہو جایا کرتی ہے, وہ یہ کہ ایک غرور, ایک تکبر, ایک کمپلیکس اس قوم کے اندر آتا ہے, جس کی وجہ سے اس قوم نے اپنی خدا دان طاقت کا استعمال کمزوروں کی خدمت کے بجائے ایکسپلائٹیشن اور استحصال پر کرنا شروع کیا. اذا بطشتم بطشتم جبارین, چنانچہ جو نبی اس قوم میں بھیجا گیا اس نے بہت زیادہ زور جو دیا وہ اسی پہلو کی اصلاح کرتا ہے. یہ قوم کی جس کا قرآن قوم مدین کے نام سے یاد کرتا ہے, اس میں جو معاشرے کی خرابی پھیلی تھی وہ تھی کاروبار میں دھوکہ دینا, ناپ تول میں کمی کرنا. چنانچہ اس نبی کی جو اصلاحی کوشش ہے قرآن کی گواہی ہے کہ اس میں بنیادی سچائیوں, توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اسی خرابی کی اصلاح ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمانہ ملا اور جو معاشرے ہوئے ان کی ایک بڑی ضرورت تھی کہ انسانی زندگی کو ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ایک خاص شعوری پختگی کے مرحلے تک پہنچی تھی, اس وقت انسانی زندگی کو ایک مکمل تمدن دیا جائے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کور کرے. چنانچہ انسانی تاریخ اور انسانی تمدن کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے میں اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ انسانی تمدن کو ایک مکمل شکل دینے کی اولیت کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ہمارے مخصوص علمی اصطلاح میں اس کو خصال فطرت کہتے ہیں. میں خصال فطرت کی تعبیر کر رہا ہوں انسانی تمدن کی تکمیل یا ایک مکمل انسانی تمدن کے بنیادی اصول کی تعین, یہ ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کے سپر تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھیجا, جس معاشرے میں بھیجا, وہ صدیوں سے فرعونی جبر و استبداد کے تحت میں رہتے ہوئے غلامی کی نفسیات کے مبتلا تھی. دنیا کے معاشرے کو تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے آگے بڑھانے کے عزائم سے ان کے جینے خالی تھے. کوئی قوم اگر مدتوں غلامی کے حال میں رہتی ہے تو اس کا بہت گہرا اثر اس کے عزائم پر, اس کی ہمتوں پر, اس کے شعور پر پڑتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کام سپرد کیا گیا اس میں ایک کام مولانا علیہ السلام کو یہ بھی ثبوت کیا گیا کہ وہ ان کے اندر مردانگی اور شجاعت کا جوہر پیدا کرے، ان کو غلامی سے چھٹکارا دلائے اور ان کے اندر مثبت ارادے اور مضبوط عزائم کی روح پھونکے. اس کی بہت تفصیل صرف قرآن آیات کی روشنی میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ اصل موضوع نہیں بلکہ اصل موضوع کی طرف لے جانے کے لیے تنہی کے طور پر میں نبوت رسالت کی تاریخ کے کچھ اشارے پیش کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں بھیجا تھا اس معاشرے کی جو کمزوری تھی وہ یہ کہ دین و مذہب کی جو اصل حقیقت ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو جوہر ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، خیر خواہی، خدمت، تواضع اور عاجزی، دوسروں کا بھلا کرنا، ایثار و قربانی، جو اصل روح ہے دین کی اور مذہب، اس کے بجائے اس معاشرے کا سارا زور صرف مذہب کے ظاہری ڈھانچے پر تھا. بہت اصرار تھا چھوٹی چھوٹی جزئیے پر، شدید اصرار تھا، لیکن جو جوہر دین ہے اس سے بالکل راضی تھے. میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کا سمجھنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہم بھی اس وقت تقریباً اسی بیماری میں مبتلا ہے. رہ گئی رس میں اللہ روح برادری میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آج بھی وہ عبادت میسج کے بارے میں موجود ہے اور برنباس کی جو انجیل تھی اس میں تو پورا چیپٹر ہے اس موضوع پر. عیسیٰ علیہ السلام بہت زور دیا کرتے تھے اس بات پر اور اپنے عام مزاج کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اس پہلو کی اسلام پر گفتگو کرتے تھے تو بہت سخت لفظ بولتے تھے. ان کے زبان میں آج بھی آپ میسج کے بارے میں چیپٹر 5 میں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ الفاظ بولے جو عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبت بڑے مزاج سے ہم آہنگ بھی رہے. اے سانپو، اے مناسبو، تم اونٹ کو نگل دیتے ہو اور مچھروں کو چھانتے ہو. یہ وہی مزاج ہے جو مذہب کی بگڑی ہوئی تصویر میں مبتلا ہے. مذہبی طبقے سے یہ غلطی اکثر ہوتی ہے کہ وہ تشدد برتتا ہے ان جن جزیات پر، لیکن یہ جوہر دین ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، معاف کرنے کا مزاج، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کا خیر خواہی کرنا، کمزوروں کے کام آنا، ادھر سے بہت نفرت ہوتی ہے. اس لیے بھی مزاج ہو جاتا ہے استحصال کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قانون لے کر نہیں بھیجا. انہوں نے تو صاف یہ کہا کہ میں کوئی قانون لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی نیا قانون لے کر نہیں آیا ہوں، میں تورات کی شریعت کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو قانون لے کر آئے گی زندگی کا، اس میں ذرا بھی تبدیلی کرنے کے لیے آیا ہوں میں. بس میں روح قانون پر کی طرف تم کو متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اخلاقیات لے کر آیا ہوں، خود مموڑے ہو کر. تو یہ بہت اہم موضوع ہوتا ہے، اور جب یہ سب کا نام لیا ہے تو مجھے نام دینا چاہیے سید الانبیاء رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ چونکہ ایک مخصوص معاشرے کی طرف نہیں بھیجے گئے، ایک خاص زمانے کے لیے ان کی نبوت محدود نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت تک آنے والی پوری انسانی برادری کے لیے بھیجے گئے. تو اس میں ان تمام کمزوریوں اور بیماریوں کا علاج ان کی ضرورت کے ساتھ بھیجا گیا جو انسانی برادری کے اندر، انسانوں کے اندر آ سکتے تھے. پہلے آئے تھے یا آئندہ آنے کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا. اسی لیے اور اب میں اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں وہ تمام لوگ, وہ تمام مرد اور خواتین جو ان کی تمنا ہے کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے اپنے دور کی اصلاح کے سلسلے میں, اور اگر اصلاح ذرا بڑا لفظ ہو تو مجھے لفظ بولنا چاہیے کہ اپنے زمانے کی خدمت کے سلسلے میں کچھ اپنا حصہ پیش کر سکے, ایک چراغ روشن کر سکے, ایک دیا جلا سکے, تو انہیں چاہیے ان کو بہت آسانی ہوگی اپنے کام میں اگر وہ اس دور کی مزاج کو سمجھیں. کیا کمپلیکیشنز ہیں, کیا بے ادائیاں ہیں, کن کن طریقوں سے اس زمانے کو ایک شفیق اور باخبر مصلح کی ضرورت ہے, ایک شفیق اور باخبر مصلح امت کی ضرورت ہے. کیا پہلو ہے بھائی, میں دو چار ایک دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کر سکوں گا, لیکن اس سے آپ کو بقیہ پہلوؤں کے بارے میں خود غور کر دیں گے ان شاء اللہ. جہاں تک میرا پارلیمانہ مطالعہ ہے اللہ عالم, ایسا لگتا ہے کہ یہ دور دو چیزوں میں پھنسا ہوا ہے, ایک تو رد عمل کی نفسیات میں ریئیکشنری جو سائیکولوجی ہوتی ہے, جو ریئیکشن کا جو طرز فکر ہوتا ہے, اوریجنل طرز فکر سے یہ دور بڑی حد تک محروم ہے. عام طور سے جو فکر مل رہی ہے وہ کسی فکر کے رد عمل میں مل رہی ہے. ایک فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی اسکیم تک پہنچتی ہے, اس اسکیم کے رد عمل میں دوسری فکر جنم دیتی ہے, وہ خود آہستہ آہستہ ایک اسٹریم تک پہنچ جاتی ہے. دو انتہا پسندانہ فکروں کے درمیان آج کا یہ معاشرہ ہچکولے کھا رہا, ایک انسان جس کے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے, کوئی بڑائی کا احساس نہیں, وہ جان جو ارتھ رہتا ہے وہ انسانوں سے بالکل پیار کرتا ہے, اپنے زمانے اور معاشرے کا اپنے کوئی ادنا سے خادم سمجھتا ہے, وہ کبھی نفرت کی نگاہ زمانے پر نہیں کرتا, وہ شکایت کی نگاہ زمانے پر نہیں کرتا, وہ انتقام کی نگاہ زمانے پر نہیں کرتا, وہ غصے کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا, وہ تو اس نظر سے زمانے کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کس کے کام آ سکتا ہوں, کہاں خدمت کر سکتا ہوں, اور یہ نبوت کے نظام کی خاص ادا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے, انبیاء علیہ السلام کو جو رشتہ محسوس کرتے تھے اپنا اپنے زمانے کا, وہ بالکل اخوت کا رشتہ تھا, بھائی کا رشتہ. اور قرآن نے بار بار یہ لفظ بولا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا قوم عاد کے بھائی ہود کو, ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا قوم سمود کے بھائی صالح کو, ہم نے مدین کی طرف بھیجا مدین کے بھائی صالح کو. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ رَسُولَهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ نَبِيَّهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ رَائِدَهُمْ وَقَائِدَهُمْ هُودًا, عربی زبان میں ایک الفاظ کی کمی نہیں تھی. اور میں معذرت کے ساتھ مختلف زبانوں کے اساتذہ سے کہوں کہ عربی بہت مالدار زبان ہے, بقیہ زبانیں عربی زبان کے مقابلے میں زکات کی مستحق نظر آتی ہیں, اور عربی زبان میں رچ لینگویج ہے, رچیسٹ لینگویج ہے, بہت قابل نصاب ہے, تو کوئی تبدیلی کے نظر آئے گا. لیکن اللہ کے ہر لفظ کے انتخاب کرنے میں اشارے ہیں, جب نبی اپنی قوم کا بھائی ہے تو نبیوں کے غلام اپنی قوم کا امام اپنے کو کیوں کہتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ جذبہ حکومت سے لوگوں سے بات کریں, چاہے وہ مندر میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ چرچ میں ہو, چاہے وہ گردوارے میں ہو, اور چاہے وہ کھیت میں مزدوری کرنے والا ایک ان پڑھ مزدور ہو، معاشرے کی خدمت کرنے والے ہر صاحب علم کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا رشتہ پورے معاشرے سے ایک بھائی کرے. چنانچہ ہم اس زمانے میں اگر ہم ایک برادرانہ نظر ڈالیں، دوستانہ نظر ڈالیں اپنے معاشرے پر، تو ہمیں ایک بات بھی نظر آئے گی کہ رد عمل کا شکار ہے یہ زمانہ، اور اعتدال کی طرف واپس لانا یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی، جن کو قدرت نے کچھ فہم دیا، کچھ شعور دیا، وہ کسی علمی ادارے سے وابستہ ہوئے، ان کو علم و دانش ملی، ان کو عقل ملی، ان کو سمجھ ملی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رد عمل کی نفسیات سے زمانے کو نکالے، اور اس رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے اس ریش میں جو اسٹائل آف تھنکنگ ہے، ریئلیٹری اپروچ ہے، اس ریئلیٹری اپروچ کی وجہ سے عام طور پر جو ہر دیش کے علاقے میں مسائل تھے وہ کمپریہنسو نہیں ہوتے، وہ ادھورے ہوتے. تو کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ ادھورے پن دے سکتا ہے. میں اس بات کو زیادہ ایک عام انسان کی فہم سے قریب کرنے کے لیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں. انسانیت کی یہ ایک طرح سے کے لیے بیٹی ثابت ہوئی، بہت سنگین حادثہ انسانی تاریخ میں جو پیش آیا وہ یہ پیش آیا کہ یورپ کے ہاتھ میں جب سائنس کی مشعل پہنچی تھی، جب سائنس کا چراغ یورپ کے ڈارک ایجز کو روشن کرنے کے لیے یورپ کے ہاتھ میں آیا، اس دور میں یورپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی اصلی شریعت، اصلی تعلیم نہیں تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان کو سبوتاژ کر کے ایک بہت سنگین حادثہ ہے یہ انسانی تاریخ کا، کہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تو بالکل بھلا دیا گیا اور اسی جگہ پر ایک بالکل نقلی ایک ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، اور رومن امپائر کی پوری سیاسی پشت پناہی اور سیاسی آغاز کے تحت یہ کام ہوا تھا. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ رومن امپائر کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر وہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے غریبوں میں، کمزوروں میں، مظلوموں میں، پچھڑے ہوئے لوگوں میں، دبے کچھ لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا حقیقی دین وہ ان کے دلوں کو جیت رہا تھا، تو اس وقت خطرہ پیدا ہوا تو رومن امپائر کو کہ اگر یہ اسی طرح آگے بڑھا تو بہت ناممکن ہے کہ ہماری امپائر باقی رہے. اور ہم جانتے ہیں، تاریخ ہم پیدا کرنے والا ہر تعلیم جانتا ہے کہ امپائر جو دنیا میں چلتی ہیں وہ عام طور پر استحصال کی بنیاد پر چلتی ہیں، ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر چلتی ہیں، غریبوں کو علم سے محروم کرنے کی بنیاد پر چلتی ہیں. تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی تو پھر ہمارے دن گزر جائیں گے. چنانچہ ایک بہت ہی المناک حادثہ ہے انسانی تعلیم کا، تو رومن امپائر کی مدد سے اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالائے طاق کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پر ایک ایسے خیالات کے مجموعے کو، ایسے ڈوگمانس کو، ایک ایسی چیزوں کو ویا قرار دیا گیا مذہب जिनको कभी भी अकल कबूल नहीं कर सकती, कभी भी साइंटिफिक जहन कबूल नहीं कर सकता, कभी भी तजिए की कसौटी पर वो पूरे नहीं कर सकते वो ख्याल। ये इंसान का लेख का गर्वनाथ वाकया है जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं जिस पर अपने दुख का इजहार करते हैं, दुनिया के बहुत वकला और दानश्वरों ने इस मौके पर बहुत कुछ लिखा है। बेचारिका की जो इंसानी बेटियां बेचारिका है उसमें इस मौके पर मकानदार थी, क्या क्या नुकसान पहुंचा है ईसाई ईसाई इस्लाम की अश्वी तालीमान की बजोर मनसूख कर देने पर, यानी बजोर मनसूख किया गया कि उसके बाहर यह फैसला किया गया कि जो शख्स भी अगर ईसा अलैहि सलाम की पुरानी अच्छी तालीमान की तरफ अपने को मंसूब करता हुआ पाया गया तो उसकी सजा के बारे में खत्म नहीं हुई और उसकी जगह पर उन ख्याल को ईसा अलैहि सलाम की तरफ मंसूब करके बेजब्र मनाया गया, जिन ख्याल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इंसानों के ऊपर परवरदिगार की तरफ से उतारे गए दीन हिजरत का हिस्सा कभी रहे हो। अब मुश्किलें पेश आई कि इधर लोगों के हाथ में आने की क्षमा आई नहीं, उम्मत मुस्लिमा जब अपने असल जिम्मेदारियों से पहले नहीं करने लगी, जिसने दरअसल जिसकी कामिशों ने साइंस की तहकीकात को बहुत आगे तक पहुंचाया था, क्योंकि इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई अपनी कौम की मदद कराई नहीं है, ये तारीख का एक सच्चा वाकया है कि साइंस की जितनी भी तरक्कियां हुई वो सब रहमत द्वारा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद है। ये कोई इतफाकी वाकया नहीं है जो उसके बाद है, बल्कि वो एक समझ में आने वाली एक तारीख की हकीकत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंसान दुनिया में अपने मुकाम को भूल चुका था, अपने को सबसे छोटा समझता था, अपने को सबसे हकीम समझता था और छोटी से छोटी मखलूक के सामने वो सर झुकाए खड़ा नजर आता था, वो हरेक को छोटी से छोटी चीज को माकूल समझता था। तो जिस चीज को इंसान माकूल समझेगा उस पर रिसर्च करने की हिम्मत नहीं कर सकता, जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप होगा वो ऑब्जेक्ट या रिसर्च तो कभी नहीं बन सकता, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इंसान रिसर्च करे सूरज पर, चांद पर, जमीन पर, आसमान पर, सितारों पर, हवाओं पर, दरख्तों पर, पेड़ पौधों पर, दरार पर, बारिश के उतरने के निजाम पर, इसलिए कि छोटे से छोटे मखलूक भी इंसान के लिए मानवीय बनी हुई थी। लेकिन सलाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम पर उनकी अंतिम कोशिशों से और नापाकर तसव्वुर कुर्बानियों से उनकी और उनके अहले बैत की और सहाबा की जबरदस्त कुर्बानियों के नतीजे में जो एक इंकलाब बरपा हुआ, तौहीदी इंकलाब, जिससे इंसान को उसका खोया हुआ मुकाम वापस मिला, क्योंकि इंसान इस दुनिया में सबसे बड़ा है, इंसान को इस दुनिया में उतारने से पहले इंसान को पैदा करने वाले ने उसके स्टेटस का ऐलान कर दिया था। पहले कह दिया था कि इनकी जा एवं से और देखा लेंगे कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा देखने वाला हूं, कि जो मेरे हाथ पर जमीन पर इख्तियार रखेगा, उसके पास पावर होगा, वो जमीन पर रूल करेगा, वो जमीन की तमाम जो अशिया हैं उनको दरियाफ्त करेगा। ये इंसान का मुकाम और ये इंसान और इंसान के अलावा जो कुछ भी मैंने बनाया है वो इंसान के लिए बनाया है, कोई इंसान से बड़ा नहीं है, इंसान से बड़ा सिर्फ इंसानों का पैदा करने वाला है। यह एक बुनियादी तसव्वुर था जिसको लेकर इंसानियत की दरअसल शुरुआत हुई थी, लेकिन मुख्तलिफ मोड़ से इंसानियत को खुदा ने अपनी कुदरत के बावजूद बहुत हद तक आजाद छोड़ा है, उसको एक फ्रीडम दिया है, तुम जो चाहो रास्ता चुनो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। चुनाचे ये इंसानियत की पूरी तारीख का बड़ा हिस्सा ऐसा गुजरा कि इंसान अपने आप को
جو اس کا مقام تھا سپریم, اس سے گرا کر انسان نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو کھویا ہوا مقام ملا, اور جب انسانیت کو پتہ چلا السرنو کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے, اور قدرت چاہتی ہے کہ ہم اس کی دو کتابوں کو پڑھیں, ایک کتاب انسانیت کے پروردگار نے لکھی ہے اپنی صفت خلق صفت امر سے, ایک کتاب لکھی ہے اس نے اپنی صفت خلق سے, ایک ہے بک آف یونیورس, ایک ہے کتاب کائنات, اور ایک ہے یہ کتاب, ایک ہے خدا کا کلام, ایک ہے خدا کا کام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو یہ زبردست انقلابی اور ترقی پسندانہ پروگرام ملا کہ تم کو دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے, ایک کتاب کائنات کا مطالعہ کرنا ہے, ایک کتاب ہدایت کا مطالعہ کرنا ہے. تم کتاب کائنات کا مطالعہ کرو, تم آسمانوں پر غور کرو, تم زمین پر غور کرو, تم دیکھو کہ آسمان کیسے کھڑا ہے بغیر ستونوں کے, ایسے ستونوں کے بغیر جو تم کو نظر نہیں آتے. کیا عجیب و غریب اشارہ ہے, ستون ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے, کیا اشارہ ہے اس طرف. سورج کی طرف دیکھو, سورج کی گردش کی طرف دیکھو, سورج کی حرکت کی طرف دیکھو, دن اور رات کے آنے جانے کی طرف دیکھو, اس زمین کے اندر پانی کے ذخیروں کو دیکھو, کہاں سے آیا ہے وہ پانی کا ذخیرہ زمین کے اندر, کیسے محفوظ ہوا ہے, یہ ہوائیں جو چلتی ہیں, جو غلہ پیدا ہوتا ہے, یہ کس طرح زمین کے اندر سے وہ پودا نکلتا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق کن مراحل سے گزرتی ہے, کس طرح اس کو وجود بچتا ہے, یہ کتاب کائنات ہے. اور پہلے ہی مرحلے پر انسانیت کے شفیق پروردگار نے یہ کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہم تم کو تخلیقی منصوبے کے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں, تم غور کرو کہ ہم نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے, ہم نے تم کو بنایا ہے اپنے لیے اور اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے. یہ انقلابی تصور تھا جس سے انسانیت ما قبل بعثت محمدی واقف نہیں تھی, بھولے ہوئے تھے لوگ اس سبق کو. جب یہ سبق عام ہوا اور کتاب ہدایت اور کتاب کائنات ان دونوں کے ایک ساتھ مطالعے کا ذوق عام ہوا تو دنیا میں انقلاب آ گیا, ایک زبردست انقلاب آیا. انسانیت لگ گئی اس کام میں کہ وہ کتاب کائنات کا مطالعہ کرے, اور چونکہ وہ کتاب کائنات کو پڑھتی تھی کتاب ہدایت کی روشنی میں, اس لیے کتاب و کائنات کا جو مطالعہ انسان کرتا تھا وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ ہتھیار بنائے, وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ دنیا کی قوموں پر اپنی حکومت مسلط کرے, بلکہ انسان مطالعہ کرتا تھا کتاب کائنات کے لیے, انسانیت کے کتاب و کائنات کا مطالعہ کرتا تھا انسانیت کی خدمت کے لیے, معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے, خدا کی کرنے کے لیے, سربستہ رازوں کو دریافت کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کتاب ہدایت میں بار بار فرما رکھی تھی کہ دیکھو ہماری دو قسم کی آیات ہیں, ایک وہ آیات ہیں جو اس قرآن میں ہم اتار رہے ہیں, اور ایک آیات وہ ہیں جو ہم نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہیں, دونوں کا نام آیات ہے. تم ان آیات کا بھی مطالعہ کرو, ان آیات کا بھی مطالعہ کرو. جب تم آیات قرآنی کی روشنی میں اس کتاب کائنات کی آیات کا مطالعہ کرو گے تو تم اس مطالعے سے دو نفع حاصل کرو گے, اسی مطالعے سے تم مجھ کو پہچانو گے, اسی مطالعے سے تم ایمان کی حقیقت تک پہنچو گے, اسی مطالعے کتاب کائنات کے مطالعے سے یعنی سائنس کے علم کے ذریعے سے تم کو میری معرفت حاصل ہوگی, سائنس کے علم کے ذریعے سے تم انسانوں کی خدمت کے قابل بنتے چلے جاؤ گے. یہ مزاج تھا, اس مزاج کے مطابق بلا مبالغہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا امت اپنی تاریخ کے تقریباً ہزار سالہ دور تک وہ کتاب کائنات کا مطالعہ اور کتاب ہدایت کا مطالعہ ایک ساتھ کرتی رہی, اور کتاب کائنات کے مطالعے نے اس کو انسانیت کی خدمت کے لائق بنائے رکھا, بلکہ برابر اس سلسلے میں اس کا جو معیار تھا وہ آگے بڑھتا رہا. لیکن ایک ہزار سال کے بعد انسانی تاریخ کا ورق پلٹا کرتا ہے, یہ ایک راز ہے انسانی تاریخ کا, ایک ہزار سال کے بعد تاریخ کا ورق پلٹتا ہے. میں نے شروع میں ایک آیت مختصر سی پڑھی تھی، آیت کا ایک حصہ، کل یوم ہوا فی شأن، بہت عجیب و غریب آیت ہے. یقین مانے بعض مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر لکھنے شروع کی، 30,000 صفحے اس آیت کی تفسیر پر لکھے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ پڑھ نہ پائیں گے، اس لیے میں قلم کو روکتا ہوں، ورنہ اس آیت کی تفسیر میں 300,000 صفحے لکھ سکتا ہوں. یہ کل یوم ہوا فی شان عجیب و غریب آیت ہے. ہر دن وہ رب کی الگ ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، اور دن خدا کے کیلنڈر میں 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تو 1,000 سال کے بعد انسانی تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے. یہ پوری انسانی تاریخ کے مطالعے کا ایک ماسٹر کی ہے. ہمیشہ 1,000 سال کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے، ایک موڑ آتا ہے، وہ چاہے آرڈر سے کیاوس کی طرف ہو یا کیاوس سے آرڈر کی طرف ہو، وہ ترقی سے تنزلی کی طرف ہو یا تنزلی سے ترقی کی طرف ہو، یہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ یہ تبدیلی آئی ہے. چنانچہ جب 1,000 سال گزرے تو امت مسلمہ پر، تو امت مسلمہ تھک چکی تھی، بڑھاپا اس کے عزائم میں آ چکا تھا، وہ اپنی پوزیشن کو بھول چکی، اپنے کام کو، اپنے مقام کو بھول چکی. عام طور سے مسلمان اس بات کو بھول گئے کہ ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ بہت بنیادی عقیدہ تھا، یہ جس طرح توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے، جیسے ایک رسالت اور آخرت ایک بنیادی عقیدہ ہے، یقین مانے اجتماعی عقائد میں سے یہ ایک بنیادی اجتماعی عقیدہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم انسانیت کے لیے بنائے گئے ہو. تو جب یہ شعور مسلمانوں میں عام رہا اور کتاب کائنات اور کتاب ہدایت کے مطالعہ دونوں یکساں طور پر ہوتا رہا، تو اس وقت پھر انکشافات، ایجادات، اور ہر ایجاد خدمت خلق کے نئے راستے کھولتی تھی. اللہ کرے ہماری یونیورسٹیاں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ریسرچ کو اس رخ پر لے کر جائیں، اور وہ ہمارے عزیز نوجوان طلبہ کو پختہ ثبوتوں کی روشنی میں یہ بات بتائیں، فخر کی نفسیات پیدا کرنے کے لیے نہیں، تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم سب میں ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کرنے کو اپنا مقصد نہیں بنایا تھا، انسانیت کی خدمت کرنے کو اپنا مقصد بنایا تھا، اور جو خادم ہوتا ہے آج وہ کل کو مخدوم بن کر رہتا ہے. یہ فطرت کا ایک اصول ہے جو کبھی بھی گویا بے وفائی نہیں کیا کرتا. 1,000 سال تک مسلمان اس مزاج کے ساتھ رہے. چنانچہ سائنس کی ترقی ہوتی رہی، زبردست ترقیاں ہوتی رہیں، انکشافات ہوتے رہے، سرجری کے علم نے بہت ترقی کی، نظریہ جراثیم کا انکشاف کس نے کیا؟ خاص تو صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ مسلم سائنسدانوں کے نام بھی ہمارے یورپین دوستوں نے بدل دی ہے. یہ خود ایک عجیب و غریب قسم کی تنگ نظری کی دلیل ہے کہ نام اس لیے بدلے گئے کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے کہ یہ سائنس جو ہے یہ تحفہ ہے اصل میں فلاں قوم کا. یہ ایک علمی طور پر ایمانداری کے خلاف بات ہے. یہ علمی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک علمی جو آبجیکٹو ایک مزاج ہوتا ہے علم کا، وہ اس کو کبھی بھی منظور نہیں کر سکتا. اب جب 1,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو دنیا کو تو چلانا تھا، اور اللہ دنیا کو بغیر مینجمنٹ کے تو چھوڑ نہیں سکتا، مسلمانوں نے ذمہ داری چھوڑ دی، وہ لگ گئے عمارتیں بنانے میں، وہ لگ گئے محلات بنانے میں، وہ لگ گئے عیاشیاں کرنے میں، وہ لگ گئے طبلہ و سارنگی میں، اور وہ لگ گئے ان غیر اہم کاموں میں جن کا کوئی تعلق انسانیت کے مستقبل کی تعمیر سے براہ راست نہیں تھا. تو وہ شمع ہم سے لے کر یورپ میں پہنچائے گی. یہ قدرت کی طرف سے، قدرت کا ایک انتظام ہے، اور یہ تو وہ بار بار قرآن اللہ کے اس قانون کا اعلان کر چکا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم، اگر تم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا. چنانچہ اب یورپ کھڑا ہوا، کہ یہاں ایک دشواری پیش آ گئی. یورپ جو کھڑا ہوا تو یورپ کے ہاتھ میں جو مذہبی ڈھانچہ تھا وہ وہ تھا جو کسی بھی طرح سے سائنٹیفک اصولوں پر پورا نہیں ہو سکتا تھا, اتر سکتا تھا. ناممکن تھا کہ اس کا کوئی ایک بھی نظریہ سائنٹیفک اصولوں پر پورا اترے. چنانچہ اس کی مذہبی قیادت نے, اس کے چرچ کی قیادت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا سائنس کی مخالفت کی. آپ سب نے ان چیزوں کو ضرور پڑھا ہوگا اور ضرور پڑھنا چاہیے کہ شدید ترین مخالفت جو سائنٹیفک نظریات کی ہوئی, ریسرچ کرنے والوں کی ہوئی, وہ چرچ کی طرف سے ہوئی. کتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کو سزائے موت دی گئی, جبکہ وہ گیلیلیو اور وہ بیکن اور وہ کیپلر یہ لوگ غیر مذہبی لوگ نہیں تھے, یہ لوگ ارجلیس لوگ نہیں تھے. ان کی اپنی تصنیفات میں, ان کے اپنے کتاب تحریروں میں یہ بات صاف موجود ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مذہبی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کے انٹرپریٹیشن کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کو سمجھا جا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے. اس لیے کہ وہ اگر اس طریقے پر جس طریقے پر سمجھا جا رہا ہے اس طریقے پر تو قابل قبول نظر نہیں آتے. اب آپ غور فرمائیں, میں ایک ملک کی ایک مائنار یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں, اپنی ذمہ داری کا میں ادراک رکھتا ہوں. آپ غور کریں کتنے چھوٹے مسئلے پر کتنی بڑی خونی لڑائیاں ہوئیں سائنسدانوں اور چرچ کے درمیان. کیا مسائل پیش آئے, سائنسدانوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑی, کتنے پھانسی کے پھندے پر سائنسدانوں کو چڑھنا پڑا. کس مسئلے پر؟ اس مسئلے پر کہ یہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے, سن ریوالو کرتا ہے یا ارتھ ریوالو کرتی ہے. چرچ یہ سننے کو تیار نہیں تھا کہ زمین ریوالو کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین پر خدا کا بیٹا ہے. جس زمین پر خدا کا بیٹا اترا ہے, جس زمین پر خدا خود اترا, ہم اس زمین کو کسی اور پلانٹ کے تابع نہیں مان سکتے. کیا غیر سائنٹیفک بات ہے. اور سائنسدان سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کہنے کا کیا مطلب ہے. ہم یہ بات صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے, یہ بات ناقابل انکار ہے. ہم یہ بات صاف دیکھ رہے ہیں. اور صرف جو تو اس وقت تک کی تحقیق تھی, بعد میں تو اب تک آج آپ سائنس کا قافلہ بہت آگے بڑھ چکا. اور قرآن مجید کس کو پہلے کہہ چکا کہ تم ایک دو پلینٹس کے بارے میں جھگڑتے ہو, ہم تم سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ کل فی فلک یسبحون, ہر پلینٹ اپنے آربٹ کے اندر وہ سوئم کر رہا ہے, وہ فلو کر رہا ہے. تو یہ تو ایک عجیب غریب قسم کی لڑائی تھی. صرف اس بنیاد پر چرچ نے کسی بھی طرح قبول نہیں کیا سائنس کی ترقی کو. اور یہاں سے ایک کانفلکٹ شروع ہوا, ایک رد عمل کی نفسیات شروع ہوئی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں زمانے کو سمجھنے میں کہ سائنس اور مذہب دو ایک دوسرے سے لڑنے والے دو پہلو, دو ایک دوسرے کی تردید کرنے والے, دو ایک دوسرے کو گمراہ کہنے والے, دو ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت سوچنے اور جذبات رکھنے والے ایک طبقے وجود میں آ گئے. اب بدقسمتی یہ ہوئی بقیہ دنیا کی کہ اب جو سائنس دنیا میں گئی, ہماری دنیا میں گئی, شرق اوسط میں گئی, کہیں بھی گئی, تو وہ یورپ ہوتی ہوئی آئی. اور یورپ ہوتی ہوئی جو آئی تو وہ آئی ایسے دور میں جبکہ سائنس کو ایک سیاسی سامراج کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. یاد رکھیں, اگر مذہب کو سیاسی سامراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دنیا میں بدامنی اور ناانصافی پھیلتی ہے. اگر سائنس کو سیاسی سامراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تب بھی دنیا میں بدامنی اور ناانصافی پھیلتی ہے. یہ جو مذہب اور سائنس میں جس لفظ بول رہا ہوں, یہ خدا کی دسترخوان, دو دسترخوان ہیں, دو کتابیں ہیں جو دراصل سامراج قائم کرنے کے لیے خدا نے نہیں اتارے, یہ انسانیت کے ہر پہلو سے ترقی کے لیے اتارے گئے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یورپ سے جو سائنس بقیہ تمام ملکوں میں پہنچی, جس میں ہم بھی شامل ہیں, ہمارا یہ خطہ بھی شامل ہے, تو وہ پہنچی غلامی کی نفسیات کے ساتھ. اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہاں کی سائنسی نظریات و تحقیقات و انکشافات کو جوں کا توں تسلیم کر لیا. اور اسی طرح ہم بغیر چیلنج کیے, بغیر ریسرچ کیے, بغیر کچھ سوالات کھڑے کیے ہوئے, بغیر ان پر خود اپنی اسٹڈی کو شامل کیے ہوئے ان نظریات کو دہراتے چلے گئے. اب یہ جو یورپ میں لڑائی شروع ہوئی تھی سائنس کی اور مذہب کی، یہی لڑائی جوں کی توں بقیہ پورے عالم کے اندر پھیل گئی. حالانکہ کسی نے غور نہیں کیا کہ سائنس کی وہ لڑائی اگر وہ اس سینٹ پال کی لائی ہوئی یا رومن امپائر کی تھوپی ہوئی ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے خلاف تھی اور سائنس اس کو کنفرم نہیں کر سکتی تھی، تو اس سائنس کی اس لڑائی قتل نہیں ہو سکتی اس دین کے ساتھ جو خدا کی طرف سے آج بھی بالکل پیور شکل میں موجود ہے. چنانچہ رد عمل کی نفسیات میں انسانیت مبتلا ہوئی. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا زمانہ اس رد عمل کی نفسیات سے آج تک نکل نہیں پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب کائنات اور کتاب ہدایت کا ایک ساتھ مطالعہ جب تک دنیا میں نہیں شروع ہوگا، تب تک یہ جو وحدت ہے خدا کی، جب تک اس کائنات کی جو وحدت ہے، جب تک مذہب اور سائنس کی جو وحدت ہے، وہ ہم انسانیت کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. چنانچہ دین اور دنیا کی جو تفریق ہے، یہ دین الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ سائنس کی تعلیم ہے، یہ مذہب کی تعلیم ہے، یہ اسلامی مزاج کے لحاظ سے اجنبی فکر ہے، یہ یورپ کی فکر نہیں ہوگی اور آج بھی ہے. لیکن اسلام تو سرے سے اس تفریق کو تسلیم ہی نہیں کرتا. چنانچہ یہ جو اس وقت کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی جو کمزوری اور بیماری ہے، جو قابل اصلاح پہلو ہے، بہت قابل اصلاح پہلو ہے، جس میں بے اعتدالی ہے، وہ دراصل یہی رد عمل کی نفسیات ہے. مذہب والوں پر رد عمل ہے سائنس والوں کے اس رویے کا، سائنس والوں پر رد عمل ہے مذہب والوں کے اس رد عمل کا، اور بالآخر یورپ میں ایک جب دیکھا کہ ڈومینیٹ کر رہی ہے سائنس، ڈومینیٹ کر رہی ہے اور چرچ سمٹ گیا، تو انہوں نے آپس میں صلح کی کہ بھئی ہم چرچ جو ہے اپنا الگ ایک ڈومین بنا لیتے ہیں، ہم اس کے اندر بالکل محدود رہتے ہیں اور تم کو ہم دنیا میں موقع دیتے ہیں، جو چاہو کرو، تم ہم کو چیلنج نہ کرو، ہم تم کو چیلنج نہ کریں. اور دونوں الگ الگ بالکل متضاد باتیں ایک مان رہے ہیں اور منوا رہے ہیں. اور یہ ایک عجیب و غریب حیرت کی بات ہے کہ ایک وہی شخص جب سائنس کے لیب میں جاتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے، اور جب وہی شخص کسی چرچ میں جاتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے، اور وہ اس بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ فوراً کہنے لگتا ہے کہ بھئی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو فیت کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی غور و فکر نہیں چلتا. یہ اسلامی نقطہ نظر سے اور بالکل ناقابل قبول چیز ہے. قرآن بار بار زور دیتا ہے، بار بار تفکر پر زور دیتا ہے، سوچنے سمجھنے پر زور دیتا ہے، مشاہدہ کائنات پر زور دیتا ہے. قرآن اس پر زور دیتا ہے کہ چل پھر کر غور کرو، دیکھو تم ملکوت السماوات والارض کا معائنہ کرو اور دیکھو. چنانچہ ایک طرف جو زمانے کی کمزوری ہے، جس کی محبت کے ساتھ اصلاح کرنا امت مسلمہ کا فرض ہے، وہ ہے یہی رد عمل کی نفسیات، یہی ریئیکشن، جو ریئیکشن ہمیشہ ادھوری سچائی پر یا ادھورے کسی بھی حقیقت کے آدھے حصے پر ہماری نگاہ کو مرکوز کر دیتا ہے اور پوری حقیقت کی طرف دھیان نہیں جانے دیتا. اسی کا نتیجہ ہے کہ جب یہ انسان معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کرتا ہے، جب یہ انسان اکنامکس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایک معاشی نظام پیش کرے، تو کبھی یہ ایک ایسے نظام کی طرف جاتا ہے جو صرف انڈیویجول کے رائٹس کو پریزرو کرتا ہے، فرد کی آزادی، مطلق آزادی، ہر انسان آزاد ہے، جس طرح چاہے کمائے، جس طرح چاہے خرچ کرے، ہم کسی بات پر پابندی نہیں لگا سکتے، فرد مکمل آزاد ہے، فرد پر ہم کوئی قدرن نہیں لگا سکتے کہ تم اس طرح نہیں کما سکتے اور تم اس طرح نہیں خرچ کر سکتے، یہ انسانی حقوق میں مداخلت ہے. انسان جب اپنی عقل سے معاش کے مسئلے کو سوچنا شروع کرتا ہے تو اکثر یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ فرد کی لامحدود آزادی کو مسئلے کا حل سمجھتا ہے، اور جب اس کے نتیجے میں وہ دیکھتا ہے سماج میں زبردست ظلم و استحصال، جب وہ دیکھتا ہے کہ سماج میں چند لوگ وہ سارے وسائل معاش کے مالک بن گئے اور بقیہ پوری انسانیت غریب سے غریب در ہوتی چلی جا رہی ہے، زبردست گیپ بن رہا ہے، ایک سماجی نابرابری پھیل رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر اس کے رد عمل میں دوسری انتہا کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ فرد کا کوئی حق نہیں ہے، تمام حقوق معاشرے کے، ملکیت فرد کی ہوتی ہی نہیں. اسی بنیاد پر سوشلزم کا نظریہ چلا، اسی بنیاد پر کمیونزم کا نظام چلا، جس نے ڈینائی کیا اس بات کو کہ انڈیویجول کی کوئی پراپرٹی نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک انسان اپنی بڑی محنت کے ساتھ وہ ایک ملین ڈالر کی فیکٹری قائم کرے گا، لیکن وہ فیکٹری انسان کی ملکیت ہم تسلیم نہیں کریں گے، وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی. انسان کو اتنا پیسہ ملے گا جتنا اسٹیٹ اس کو دینا مناسب سمجھے گا، باقی اس کی ساری کمائی اسٹیٹ کے ہاتھ میں جائے گی. ایک طرف وہ انتہا پسندی تھی کہ فرد مطلقاً آزاد، ایک طرف اس کے رد عمل میں فرد کی آزادی مکمل طور پر سلب، مکمل طور پر انسان محروم کر دیا گیا اس بات سے کہ وہ کمائے اور خرچ کرے. یہ دو انتہا پسندیاں، یہاں بھی رد عمل، یہاں بھی ادھورا پن. مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک زندگی کیسے گزرے، جب اس نقطہ نظر پر نظر ڈالنے شروع کی انسان نے اپنی اسی ادھوری عقل کے ساتھ، اپنی اسی رد عمل کی نفسیات کے ساتھ، تو یہاں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مختلف معاشروں میں دیکھتے ہیں. ہمارے قدیم ہندوستانی معاشرے میں سارے حقوق مردوں کے تھے، عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں تھا. جو ہمارا پراچین جو سنسکرتی ہے، جو پرانی ہمارے صحیفے ہیں اس ملک میں، جو صحیفے جن کو مقدس صحیفہ مانا جاتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا کہ وہ مردوں کے حق میں 100% ایک طرح سے ان کو ڈومینیٹنگ پاور بناتے ہیں، اور عورت کو بالکل باندھی بنا کے رکھتے ہیں، اور باندھی سے بھی زیادہ ایک شیطانی مخلوق بنا کے رکھتے ہیں. میں نے کئی چیزیں کوٹ کی تھی، لیکن میں وقت بچانے کے لیے میں ان کوٹیشنز کو نہیں پیش کر رہا. میں اشارے کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف، اس بات کو سمجھیں کہ یہ زمانہ کن کن پہلوؤں سے محبت بھری اصلاح کا طالب ہے. ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے. ہم نے اپنے زمانے میں، ہم خود اس وقت ایک بے چینی دیکھ رہے ہیں. اگر ہم محسوس نہیں کرتے تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہے، اور ہمارے میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے، جو سماج کی اصلی حقیقتوں کو ہم تک نہیں پہنچا پا رہا ہے. اس لیے کہ وہ ایک طرح سے کمیٹڈ میڈیا ہے، اور یا پابند میڈیا ہے. وہ میڈیا آزاد نہیں ہے کہ سماج کی اصلی سچائیوں کو باہر پہنچائے. ورنہ ہمیں اتنا بے خبر اس وقت اس بات سے نہیں ہونا چاہیے کہ معاشی نظام کے دونوں قسم کے تجربے 100% فیل ہو چکے ہیں، اور انسانی دنیا اس وقت کسی تیسرے معتدل متوازن اکنامک سسٹم کی تلاش میں ہے. سخت بے چینی ہے دنیا میں. 2011 کا جو سال گزرا ہے، اور 2012 کا جو پورا ونٹر گزرا ہے، امریکہ اور یورپ میں تاریخ میں پہلی بار زبردست برف باری کے درمیان وہاں کے اکثر شہروں میں کئی کئی سو، کئی کئی ہزار، اور کہیں کہیں کئی کئی لاکھ لوگ نہ صرف یہ کہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے، بلکہ ہفتوں اور مہینوں کھلے ہوئے پارک میں پڑے رہے. اور انہوں نے آکیوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے ایک تحریک چلائی، اور وہ تحریک کا صرف ایک ہی تھیم ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ اکنامک سسٹم کو ہم ریفیوز کرتے ہیں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو بدلو. اس لیے کہ اس میں 1% انسان مالدار ہو گیا ہے اور 99% انسان غریب ہو گئے. چنانچہ وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، وہاں کے کالے، وہاں کے گورے، وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہاں کی چھوٹی چھوٹی اسکول کی بچیاں اپنے ہاتھ میں پلے کارڈس لے کر، We are 99%, We hate you, We reject you, We refuse you, روزانہ وہ ہزاروں کی تعداد میں مارچ کرتے، وال اسٹریٹ کے سامنے جاتے، چند گھنٹے تک نعرے لگاتے، پھر پولیس ان کو منتشر کرتی. یہاں تک کہ ان لوگوں نے جب یہ سنا اور یہ پڑھا کہ جو اسلامک سسٹم ہے، اکنامک جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، وہ دونوں کے بالکل بیچ کا ہے، جس میں فرد کو آزادی بھی دی گئی ہے اور فرد کو معاشرے کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا گیا ہے، معاشرے کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا ہے، اور معاشرے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنے افراد پر نظر رکھو، اس لیے کہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. اگر افراد کمزور ہوں گے تو معاشرہ کمزور ہوگا، اور اگر معاشرہ طاقتور ہوگا تو افراد طاقتور ہوں گے. اس طرح ایک زبردست قسم کا دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے. اور یہ بات جب ان تک پہنچی تو ان کرسچن لوگوں نے، ان یہودی لوگوں نے، ان مردوں اور عورتوں نے بغیر اس کے کہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانے، صرف اتنی بات سن کر انہوں نے پورے امریکہ میں جو ماہرین اقتصادیات اور معاشیات ہیں، ان تک میل بھیجے، ان تک میسیجز بھیجے، بینکوں کے سامنے جا کر پلے کارڈز لے کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ گزارش کرنی شروع کی، اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہمارے ملک میں نافذ کرو. یہ پھر میں عرض کرتا ہوں، میں فخر کی نفسیات سے اپنے اور آپ کے دلوں کو بچانا چاہتا ہوں. یہ فخر کی نفسیات سے کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا خوش ہو جائیں، نہیں. ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ زمانہ کن کن پہلوؤں سے ہماری محبت بھری، دانش بھری، حکمت بھری اور بصیرت بھری نظر کا محتاج ہے اور منتظر ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت پورے انسانی معاشرے میں؟ تو وہی صورتحال میں عورت اور مرد کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہی صورتحال جب مردوں کی جانب بہت زیادہ جھکاؤ کچھ تہذیبوں کا ہوا اور کچھ تمدن ہوا، تو اس کے رد عمل میں جو اب فکر بنی وہ بالکل اس نے ایک طرح سے پوری طرح عورتوں کا کے حق میں جھکاؤ پیدا کر دیا اور ناانصافی شروع ہو گئی مردوں کے ساتھ. مردوں اور عورتوں دونوں کے معاملات میں سخت افراط و تفریط ہم اس وقت زمانے میں دیکھ رہے ہیں مختلف معاشروں کے اندر. آزادی کا نام بلند کیا گیا، آزادی کا نام بلند کیا گیا تو اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم ٹوٹنے لگا. ہر انسان کو آزادی ہے جس سے چاہے ملے، جو چاہے کرے. شادیاں مہنگی ہونے لگی، شادیوں کے نتیجے میں ذمہ داریاں پڑتی ہیں، اس لیے لوگ شادیوں کو اوائڈ کرنے لگے اور بغیر شادیوں کے ایک لیو ان پارٹنر کا دنیا میں فیشن چل پڑا. اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے بچوں کا وجود تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا جن کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں، جن کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. اس سے بہت سے سوشل مسائل اور پیدا ہوئے، اخلاقیات کے لانے پڑ گئے، جرائم پیشہ لوگ سماج کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بڑھ گئے. یہ ہے زمانہ. میں جس زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ابھی اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن میں کس کس پہلو کو گناؤں. زمانہ ہمارا بہت سی قابل قدر پہلو بھی رکھتا ہے، کچھ مثبت پہلو بھی رکھتا ہے. میرا فرض ہے کہ میں ان کی طرف بھی اشارہ کروں. یہ زمانہ وہ ہے جس میں آپ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں لوگوں سے، اپنی بات کہہ سکتے ہیں لوگوں سے، آپ اپنی بات لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت غور و فکر دے سکتے ہیں. یہ معمولی پلس پوائنٹ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک زمانہ وہ گزرا ہے انسانی تاریخ پر جس میں اسٹیٹ کی اجازت کے خلاف آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے، آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. آپ کا عقیدہ وہی ہوگا جو اسٹیٹ چاہے گی، آپ کی فکر وہ ہوگی جو اسٹیٹ چاہے گی. لہذا یہ زمانہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، یہ زمانہ اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑا مثبت پہلو ہے، بہت بڑا مثبت پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اندر انفارمیشن عام ہو رہی ہے. اب علم کے دروازے مخصوص کلاس اور مخصوص سیکٹ کے لیے کو دنیا کی کوئی قوم محدود نہیں کر سکتی. اب علم عام ہو رہا ہے، جو چاہے علم حاصل کرے، جو چاہے آسٹرونومی پڑھے، جو چاہے جیولوجی پڑھے، جو چاہے فزکس کیمسٹری پڑھے، اور جو چاہے وہ تاریخ پڑھے اور جغرافیہ پڑھے. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے بہت سے منفی پہلوؤں کے ساتھ یہ مثبت پہلو ہمارے کام کو آسان بھی کرتے ہیں. اب میں دوسرے موضوع کے دوسرے حصے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے بہت دکھ اور شرمندگی کے ساتھ کہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں جا رہا. میرا اشارہ صرف غیر مسلموں کی طرف نہیں ہے، میری شکایت صرف غیر مسلموں سے نہیں ہے. مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم خود مسلمان اکثریت، یہاں تک کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم وہ لوگ جو اپنے کو عالم بھی کہتے ہیں، ہم میں سے بھی اکثر لوگ اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے. بہت جرت کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے، آسان نہیں ہے اس بات کا اعلان کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور ہم کو سند مل گئی تو ہم گویا عالم ہو گئے. یہ ہماری سنگین غلطی ہے. اگر ہمارے اندر یہ احساس رہا کہ گویا کوئی ایک دن زندگی میں ایسا بھی آ سکتا ہے جس میں ہمیں مزید کچھ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، گنجائش باقی نہیں رہی، تو یہ قابل اصلاح خیال ہے، یہ قابل اصلاح خیال ہے. علم تو ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے کہ جس کو اگر کسی کو عمر نو بھی مل جائے اور وہ روزانہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت وہ جاننے اور سمجھنے میں گزارے، تو سچی بات یہ کسی موقع پر آ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو کچھ جاننا تھا میں سب جان چکا. نہیں, بالکل نہیں. اسلام کو بہتر طریقے پر سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. پھر ہمارا تو ایک عجیب و غریب المیہ ہے, جو لوگ اس وقت دنیا کو چلا سکتے ہیں, چلا رہے ہیں, جن کے سپرد ہے دنیا کی حکومتوں کو چلانا, اسٹیٹ کی مشینریز کو رن کرنا, کالج یونیورسٹیز کو چلانا, وہ ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے, ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کتاب کائنات, کتاب ہدایت کا مطالعہ کر سکے. اور جن کو کتاب ہدایت کے مطالعے کا موقع مل رہا ہے انہیں کتاب کائنات کے مطالعے کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ جو ڈویلٹی ہے, یہ جو ایک سنویت ہے ایک پورے تعلیمی نظام کی, اس نے ہماری معاشرے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا, اور اس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے, اپنے زمانے کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر پا رہے. ہم اپنے زمانے کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر پا رہے. میں بڑی امید کے ساتھ آپ سے بات عرض کرتا ہوں, سچ کہتا ہوں, زمانے میں سب ہمارے دشمن نہیں ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پوری دنیا کے مختلف نظام پر جو چھائے ہوئے ہیں وہ ان میں بہت منفی جذبات ہوں, ان کے صرف بہت منفی عزائم ہوں, اور ان کے اندر کچھ تنگ نظری ہو, بالکل ہو سکتا ہے, ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا چپا چپا اس وقت اس بات کا گواہ ہے. لیکن یاد رکھیں, آج بھی عام انسان اوپن ہے, وہ بات سننا چاہتے ہیں, وہ بات جاننا چاہتے ہیں. اگر بات ان تک تہذیب و شائستگی کے ساتھ پہنچائی جائے, محبت اور حکمت کے ساتھ پہنچائی جائے, دلائل کی روشنی میں پہنچائی جائے, اپنائیت کے ساتھ پہنچائی جائے, منفی جذبات سے پاک ہو کر بالکل, بلکہ واقعتاً دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو کامیاب کرنے کے مخلصانہ جذبے کے ساتھ اور پیغمبرانہ جذبے کے ساتھ اگر ان تک بات پہنچائی جائے, تو آج بھی دنیا قبول کرنے کو تیار کھڑی ہے. بہت قابل رحم ہے زمانہ, یہ زمانہ نفرت کے قابل نہیں ہے, یہ نفرت سے زیادہ رحم کے لائق ہے. ایسے معاشرے کے انتظار میں ہے یہ زمانہ, جو کہ محبت کے ساتھ بھی اور واقفیت کے ساتھ بھی, بصیرت کے ساتھ بھی, وہ اس زمانے کے سامنے اسلام کو پیش کر سکے. اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ دیکھیں, ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اسلام نے جو بھی مسئلے کا حل پیش کیا ہے وہ بالکل فطری حل ہے, بالکل معتدل حل ہے. نہ اس میں دائیں طرف جھکاؤ ہے, نہ اس میں بائیں طرف جھکاؤ ہے, نہ اس میں کوئی ری ایکشن ہے, نہ اس میں کوئی رد عمل ہے. اور یہاں پر میں یہ کہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ رد عمل کی نفسیات سے بچنا ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. رد عمل کی نفسیات سے بچ سکتا ہے صرف نبی اور رسول. اس کی وجہ یہ کہ نبی اور رسول جو مسئلے کا حل پیش کرتا ہے وہ کسی ریئیکشنری موڈ میں آ کر نہیں پیش کرتا, بلکہ وہ آسمانی رہنمائی کے مطابق پیش کرتا ہے. قرآن مجید نے اسی کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اور رسول جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اپنی نفسانی جذبات کی تعبیر نہیں کرتے, بلکہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے. اور اللہ تو ریئیکشنری موڈ میں نہیں آتا, اللہ تو کبھی رد عمل میں نہیں آتا. اللہ تو دیکھتا ہے اپنے کروڑوں بندوں کو کہ وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے, اس کی قدرت اور وجود کو مانتے بھی نہیں, اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ صرف اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود نہ جانے کس کس اور کو خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تو دیکھتا ہے اور پوری صبر و برداشت کے ساتھ دیکھتا ہے, وہ کسی کی روزی بند نہیں کرتا, سب پر نعمتوں کی بارش جاری رکھتا ہے, سب کے لیے وہ روز سورج نکالتا ہے, سب کے لیے روز چاند نکالتا ہے, سب کے لیے روز ستارے نکالتا ہے, سب کے لیے روز ہوائیں چلاتا ہے. وہ تو کبھی کسی کا حقہ پانی بند نہیں کرتا. تو جب اللہ صبور ہے, جب اللہ حلیم ہے, اور صبور اور حلیم وہ غصے کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہوا کرتا, وہ ریئیکشنری موڈ میں نہیں آیا کرتا, تو اس کی طرف سے جو بھی رہنمائی اترتی ہے وہ رہنمائی اترتی ہے پورے اعتدال کے ساتھ, سلامت فکر کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ اس بات کو کہیے، ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں ایک بصیرت اور ویژن کی بنیاد پر بلا رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور یہ جو بلانے کا کام ہے یہ میرا بھی ہے اور ہر اس شخص کا ہے جو مجھے تسلیم کرتا ہو اپنا رہنما، جو میرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مجموعی پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ صرف چند مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، چند مولوی اس بوجھ کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتے، یہ پوری مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپس میں وہ اشتراک و تعاون نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک متحدہ مقصد کے لیے پھر سے کام کرنا نہیں شروع کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کے ایکسپرٹائز کو احترام سے نہیں دیکھیں گے، جب تک ہمارا یہ مزاج نہیں بنے گا کہ جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور آپ جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ شاید یہ بندہ وہ جانتا ہو جو میں نہیں جانتا، تو ہم ان کی قدر کریں، وہ ان کی قدر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جب یہ مزاج ہمارے اندر پھیلے گا، اب جو وقت کی ضرورت ہے، زمانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پوری نہیں ہو پائے گی۔ اسلام نے جو مسائل کا حل پیش کیا ہے وہ انتہائی معتدل اور مطابق فطرت ہے۔ اسلام ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اسلام ایک طرف یہ کہتا ہے کہ عورت خدا کا روپ ہے، اللہ تعالی کی جو تشبیہ دی گئی ہے احادیث میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شفقت اور محبت کی جو تشبیہ دی ہے وہ باپ کی محبت سے نہیں دی ہے، ماں کی محبت سے دی ہے۔ کوئی لطافت ہے اس تشبیہ میں؟ زبان نبوت اگر کوئی لفظ چنتی ہے، کوئی مثال چنتی ہے، تو اس میں کچھ گہرائیاں ہیں، بہت دورس اشارے ہیں۔ اب وہ ہستی جس کو ماں بننا ہے، گویا جس کو انسانی معاشرے کو جسمانی وجود ہی نہیں دینا بلکہ اس کو روحانی وجود دینا ہے، اخلاقی وجود دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عورت کو کن لطیف روحانی اخلاقیات کا حامل ہونا چاہیے، کتنے پاک کردار کا حامل ہونا چاہیے، کتنی محفوظ ہونی چاہیے اس کی نفسیات گندے خیالات سے، نامناسب صحبتوں سے، کتنی بلند اس کی نگاہوں کا افق ہونا چاہیے، تبھی تو وہ انسانی معاشرے کو اچھے انسان سپلائی کرے گی، اچھے افراد دے گی۔ جس دن سے عورت کا استحصال شروع ہوا، اور جس دن سے عورت کا عورت پناہ چھینا گیا، اور جس دن سے عورت کی چادر عصمت اتاری گئی، جس دن سے عورت کو بے حیا اور بے حجاب بنایا گیا، جس دن سے مرد اور عورت کے اختلاط کا آغاز کیا گیا، انسانی معاشرہ اخلاقی اور روحانی قدروں کے لحاظ سے روزانہ زوال پذیر ہے۔ ساری دنیا کی حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، بی بی سی ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام آرگنائز کیا، جس وقت پہلی مرتبہ فرانس کی حکومت نے اسکارف کو بین کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کوئی لڑکی اور کوئی عورت سر ڈھک کر نہیں آ سکتی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ کسی آفس میں۔ تو اس وقت ایک پورا عجیب و غریب ٹاپک چھا گیا تھا پورے یورپ میں اور پوری تھنکنگ دنیا میں، پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ۔ تو بی بی سی کے ٹیلی ویژن چینل نے ایک پروگرام، ایک ڈبیٹ آرگنائز کیا، اور اس ڈبیٹ کا خاص الخاص جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا، حجاب کا مسئلہ۔ تو مجھے ان کے جو پروڈیوسر تھے ان کا فون آیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم اس ڈبیٹ کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا نمبر ہم کو ذرا بہت دیر سے ملا ہے، معافی چاہتے ہیں، آپ ہندوستان سے کسی خاتون کا انتخاب کر دیں یا کسی عالم کا انتخاب کر دیں کہ جو اس میں شریک ہوں، ہم مختلف ملکوں کے اندر مختلف علماء کو بٹھا رہے ہیں جو شریعت اسلامی کے ماہرین ہیں، اور ان سے وہ ڈبیٹ ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جن جن لوگوں کو ابھی اب تک آپ نے انوائٹ کیا ہے، آپ پلیز ان کے نام مجھے بتائیں۔ تو جب انہوں نے نام دیے تو میں سمجھ گیا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اس کے ذریعے۔
تو میں نے ان سے کہا کہ میری رائے تو یہ تھی کہ آپ نے اس میں صرف ایک لیڈی کو بٹھایا ہے, یہ مسئلہ تو خواتین کا ہے, اس لیے آپ, میری رائے یہ ہے کہ اس میں آپ یورپ کی جو خواتین ہیں ان کو موقع دیں, اس لیے کہ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے, تو آپ وہاں کی جو لیڈیز ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں کہ وہ کیا سمجھتی ہے حجاب کے بارے میں, ان کے کیا رائے ہے, ان کے کیا ایکسپیرئنس ہے, پرسنل تجربہ کیا ہے ان کا. تو اس اینکر نے کہا, اس شخص نے کہا, پروڈیوسر نے, کہ بہت صحیح رائے آپ کی, لیکن ہم لوگ جو ہمارے پاس ڈش اویلیبل تھی, ہم نے اپنے عربی ڈپارٹمنٹ سے اسکالرس مانگے, انہوں نے ہم کو جو نام دیے اس کے لحاظ سے ہم نے ان سے بات کی, لیکن اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ہم دو تین لیڈیز کو موقع دے سکتے ہیں. یہ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. چنانچہ میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں, میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ نام بتاؤں گا. اور آدھے گھنٹے کے اندر میں نے دو تین خواتین سے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں, ان کے میں نے فون کیے اور ان سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, اگر آپ تیار ہو تو میں آپ کا نام سجیسٹ کروں اور آپ کا نمبر دے دوں تاکہ وہ آپ سے رابطہ قائم کریں. وہ چونکہ ایک روحانی علمی محبت مجھ سے رکھتی ہیں, بہت تعلق رکھتی ہیں, اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا ہے, ایسا انقلاب کہ میں رش کرتا ہوں ان کے انقلاب پر. تو میں نے جب ان سے کہا تو انہوں کا, اگر آپ کا حکم ہے تو ہم تیار ہیں, ہم اس کے لائق تو نہیں ہیں لیکن ہم آپ ہی سے پوچھیں گے کہ ہم کو کس طرح بات کرنی چاہیے, لیکن ہم تیار ہیں. بہرحال اللہ کا بہت میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ میری تجویز منظور ہو گئی. اور میں نے پھر ان کے بعد ان کے چیف پروڈیوسر سے بات کر کے یہ بھی کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ پروگرام کی ترتیب اس طرح کی بنائیں, پہلے ان خواتین کو موقع دیں کہ وہ اپنے احساسات رکھیں, اپنی رائے پیش کریں, اس کے بعد آپ اسکالر سے اس میں رائے لیں. اس نے, اللہ کا کرم ہے کہ یہ بات بھی مان لی اور چنانچہ موقع دیا بات کرنے کا. تو ان دونوں خواتین نے, یا تینوں خواتین نے, ایک ملیشیا یونیورسٹی میں تھی, ایک آکسفورڈ میں تھی اور ایک امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں تھی, ان لوگوں نے جو بھی بات کی تو بہت ہی سائنٹیفک دلائل کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں, کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے ملک کو سیکولر اور لبرل, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ڈریس کوڈ فکس نہیں کر سکتے, ہم کسی کے ڈریس پر پابندی نہیں لگا سکتے, ہم بالکل لبرٹی اور فریڈم دینا چاہتے ہیں کہ لوگ جو چاہیں کہیں, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر جو لڑکی اپنے سر کو ڈھکنا چاہے اس کو جو آپ منع کرتے ہیں, تو کیا اس کے ذاتی ارادے میں اور ذاتی حقوق میں یہ مداخلت نہیں؟ ایک بات تو میں آپ سے ایک قانونی سوال اٹھانا چاہتی ہوں, سوری. دوسری بات یہ کہ پھر اس نے پورے اسٹیٹسٹکس پیش کیے. اس نے کہا کہ دیکھیے کیا حالت ہے اس وقت, ہم خود یورپین عورتیں ہیں, ہم خود یہیں رہے ہیں, یہیں پلے ہیں, یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں پلے بڑھے ہیں, اور ہماری بھی زندگی ایک زمانے میں کسی اور طرح کی گزرتی تھی, لیکن اب ہم آپ کو کیا بتائیں, یہ جو اسٹیٹسٹکس پڑھیے, دیکھیے سویڈن کا جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 63% بچے وہاں پر غیر قانونی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ جو رجحان ہے یورپ کا, یہ جو جس طرف جا رہا ہے یورپ, کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ آگے چل کر یورپ زبردست اخلاقی بحران کا بھی شکار ہوگا, معاشی بحران کا بھی شکار ہوگا, نفسیاتی بحران کا بھی شکار ہوگا, صحت کے اعتبار سے بھی یہاں بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. دنیا میں کسی علاقے کے اندر دماغی بیماریاں اتنی زیادہ عام نہیں ہیں جتنی امریکہ اور یورپ میں ہیں. دنیا میں کسی علاقے کے اندر روحانی طور پر انسان امن و سکون سے اتنا محروم نہیں ہے جتنا اس ملک میں ہے. دنیا میں کسی جگہ پر کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیر محفوظ نہیں سمجھتی جتنے ہم یہاں سمجھتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم چرچ بھی جایا کرتے تھے تو وہاں بھی ہماری عزتوں سے کھیلا جاتا تھا, ہم اسکول کالج جاتے ہیں وہاں بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتے. کیسے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں, کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ شرعی اور فقہی بحثوں میں پڑھ لیں کہ سر کا ڈھکنا ضروری ہے کہ نہیں پڑھ لیں. میں اس سے بہت پہلے آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اس ڈبیٹ کا انداز یہ رکھیں, کیا ان باتوں پر بحث کرنا, کیا یہ قانون بنانا ہمارے آزادی میں مداخلت نہیں ہے, اور کیا موجودہ تجربوں سے سبق لینا, کیا یورپ نہیں چاہتا کہ موجودہ لوگوں سے سبق لے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اس ڈبیٹ کو. میں نام تو نہیں لوں گا, ایسے ایک دو اسکالرس کو اس میں انگیج کیا گیا تھا جن کی رائے کچھ اور ملنے والی تھی, اور جن کی بنیاد پر ایک بات پورے یورپ میں پھیلانی تھی کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے یہ کنٹروورشل ہے, یہ کوئی سب لوگ متفق نہیں ہے کہ سر کا ڈھلنا ڈھکنا ضروری ہے, سب اس بات پر کوئی اصرار نہیں کرتے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, علماء ہیں وہ, جن کے نزدیک سر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے. لیکن وہی علماء چونکہ وہ سن چکے تھے پہلے ان لیڈیز کی بات, تو ان کی ہمت نہیں پڑی کہ پھر وہ بات کہیں جس کے کہنے کے لیے ان کو انگیج کیا گیا تھا, اور انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی کہ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ان خواتین نے کہا ہے ہم اس سے اصولی طور پر پوری طرح متفق ہیں, اور ان کی باتوں کے دونوں حصوں سے ہم متفق ہیں. تو دور حاضر کے جو مسائل ہیں وہ چاہے صحت کے مسائل ہوں, چاہے معاشی مسائل ہوں, اور چاہے وہ سیاست اور عبادت کی تفریق کے مسائل ہوں, زندگی کو ایک وحدت بنایا ہے اسلام نے, ایک یونٹ بنایا ہے, نہ دین الگ ہے نہ دنیا الگ ہے, ہر چیز یہاں نظام زوجیت لی ہوئی ہے. یہ بھی قرآن کا عجیب اشارہ ہے, اِن مِن شَئِن إِلَّا خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْن, ہر چیز ڈول کے ساتھ پیدا کی گئی ہے, یعنی ہر چیز ایک ایسی ہے کہ ایک ایٹم ہے اس کا ایک آدھا حصہ ہے ایک آدھا حصہ, وہ دونوں مل کر ایٹم بنتے ہیں. ہر دنیا کا وجود, دین مکمل نہیں ہوگا دنیا کے بغیر, دنیا مکمل نہیں ہوگی دین کے بغیر, فرد مکمل نہیں ہوگا معاشرے کے بغیر, معاشرہ مکمل نہیں ہوگا فرد کے بغیر, مردوں کو سکون نہیں ملے گا عورت کے بغیر, عورتوں کو راحت اور عزت نہیں ملے گی مردوں کے بغیر, اور دونوں کے اپنے اپنے ایک ایریا ہیں ذمہ داریوں کے, ان کے اپنے اپنے ایک حقوق ہیں. جب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو سماج میں بہار آ جاتی ہے. میں بڑی امید کے ساتھ جب کبھی بھی آتا ہوں یہاں, میں ایک امید کا چراغ دل میں روشن کر کے آتا ہوں, کیونکہ بہت جگہ جانا ہوتا ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں, آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے سینوں میں پہلے سے ایک روحانی حس موجود ہے. یہ ہر زمین کے ہر خطے کو نصیب نہیں ہوتی, جو ایک تاریخ ہے یہاں اولیاء اللہ کی, ایک تاریخ ہے اس خطے کی روحانی, اس کے اثرات آپ کے اندر موجود ہیں. زمانے کے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے اس پوٹینشیل کو سمجھتے ہیں, وہ ہم ہی نہیں جانتے اپنے پوٹینشیل کو, وہ الگ بات ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہیں. بہت سی دنیا کے لوگ آپ کے پوٹینشیل کو سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے, اس علاقے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, اس علاقے کے مرد اور عورتیں, اس علاقے کے علماء اور سائنسدان, اس علاقے کے مدرسے اور یونیورسٹیوں کے لوگ, اس علاقے کے غریب اور امیر, اگر یہ انہوں نے ذرا اپنے پوٹینشیل کو سمجھ کر اپنی تعلیم و تربیت کو مکمل کرنے کی کوشش میں یہ لگ گئے, اور انہوں نے اپنی دامن کو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھا, اپنے دامن پر دھبے نہ لگنے دیے, بلند مقاصد کے لیے جینا انہوں نے اپنا مشن بنا لیا, صرف اپنے لیے جینے کے بجائے یہ انسانی برادری کے لیے جینے والے بن گئے, تو ان کی اس چھوٹے سے خطے سے بظاہر جو روشنی پھیلے گی اس کو روکنا آسان نہیں ہوگا. اسی لیے بہت سی اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں جس طرح کی کوششوں سے ہم اور آپ ناواقف نہیں ہیں. یہ جس کوالیفیکیشن نہیں ہے یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر کچھ مخصوص صلاحیتیں ہیں, لیکن اس مخصوص صلاحیتوں کو ذرا پروان چڑھائیں. کیسے پروان چڑھائیں؟ ایک آج عملی تجویز پیش کر کے میں اپنی اس بات کو مکمل کروں گا. یقین مانیں میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دور حاضر کے وسائل کا حل بلا شبہ دور حاضر کے پیدا کرنے والے رب کے پاس ہے. اس رب نے جو شفقت بھری رہنمائی بھیجی ہے قرآن مجید کے ذریعے, ہم واپس آئیں قرآن کی طرف, ہم دور حاضر کو محبت کے ساتھ متوجہ کریں قرآن کی طرف. قرآن ہماری پراپرٹی نہیں ہے, قرآن پورے زمانے کے لیے اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہدایت ہے, اور جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ قرآن ہم کو کتاب کائنات کی طرف متوجہ کرے گا, اور یہ قرآن ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لے گا جس میں علماء اور سائنسداں مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوں, مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر, الگ الگ ہماری جہتیں ہیں آج, الگ الگ ہماری منزلیں ہیں, ہماری توانائیاں بہت منتشر ہیں, بہت بکھر رہی ہیں کسی مخصوص ہدف کو لے کر, ایک مثبت متعین ٹارگٹ کو لے کر ہم اپنی کوششوں کو مجتمع کریں. میں اس دن کا خواب دیکھ رہا ہوں, اور صرف خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے لیے الحمدللہ عملی طور پر کوشاں ہوں, جبکہ علم کی یہ دونوں شاخیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائی جائیں, ایک ہی جگہ پر پڑھائی جائیں, جب تک علم کی یہ دونوں شاخیں کتاب کائنات اور کتاب ہدایت ان دونوں کا علم ایک ہی جگہ پر نہیں پڑھایا جائے گا جیسا کہ ہزار سال پہلے پڑھایا جا رہا تھا. یہ تو تقسیم یورپ کے آنے کے بعد ہوئی ہے, جب سائنس وہاں سے گزر کر آئی ہے تب وہ لامذہب ہو گئی, ورنہ سائنس کبھی بھی لامذہب نہیں تھی اور مذہب کبھی بھی کتاب کائنات کا ناقدرہ نہیں تھا. مذہب کی تو پہلی ہی آیت میں, قرآن کی پہلی ہی آیت میں اس کتاب کائنات کے مطالعے کا حکم دیا گیا تھا. ناممکن ہے کہ کتاب کائنات کی ناقدری سکھائے یہ اسلام. قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا تھا, اب تک ہم تم کو صرف جو اپنی نشانیاں دکھاتے تھے یا پڑھواتے تھے وہ آسمان سے اترنے والی کتابوں اور صحیفوں میں, لیکن آنے والے زمانے میں ہم تم کو اپنی آیات دکھائیں گے انفس اور آفاق میں, یعنی تمہارے اندر جو ہماری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں انسانی جسم میں, انسانی دماغ میں ایک ایک سیل نشانی ہے, آنکھ کی پتلی نشانی ہے, آنکھ کس طرح دیکھتی ہے یہ زبردست آیت ہے اللہ تعالیٰ کی, کان کس طرح سنتا ہے یہ اللہ کی ایک آیت ہے, دماغ کس طرح سوچتا ہے, کس طرح فیصلہ کرتا ہے انسان یہ اللہ کی آیت ہے. آنے والے دنوں میں ہم تم کو تمہارے اندر چھپی ہوئی آیتیں بھی دکھائیں گے, اور کائنات کے اندر آفاق میں پھیلی ہوئی آیتیں بھی ہم تم کو دکھائیں گے. اب تک یہ آیتیں ہم نے دکھائی نہیں تھی, اب دکھائیں گے. بہت فرق ہے آیات کے سنانے میں اور آیات کے دکھانے میں. یہ تو دیکھنے کا دور ہے, یہ بعثت محمدی کے بعد آیا ہے, اور یہ اللہ کے پلان کے مطابق آیا, اتفاق نہیں آیا. یہ یورپ والوں کا تنہا کارنامہ نہیں ہے, اللہ کا منصوبہ تھا کہ ایسا ہوگا, چنانچہ ایسا ہوا. اور جب علم کی اس امانت کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یہ علم تو امانت کو باقی رکھنی تھی, اس قافلے کو آگے رکھنا تھا, کسی اور قوم کو دے دیا. بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقیدیں کریں, ہم صرف بد دعائیں کریں, ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مثبت جذبات سے سجائیں اور نئے سرے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں, نئے سرے سے زمانے حاضر کو سمجھنے کی کوشش کریں. دور حاضر کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو کچھ نیا انداز اپنانے کی ضرورت ہے, جس کی طرف میں نے کچھ اشارے کرنے کی کوشش کی, کچھ اوپننگز دینے کی شروع کی کوشش کی کہ ہم زمانے کو کس طرح دیکھیں. اسی طرح اسلام کو بھی ذرا بہتر طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام نظام عدل ہے, اسلام نظام جبر نہیں ہے, اسلام صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست نہیں ہے. اسلام انسانیت کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے اتارے گئے شفقت بھرے پیارے اصولوں کے مجموعے کا نام ہے. اسلام دین فطرت ہے. قرآن مجید نے اسلام کو عنوان دیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. فطری چیز ہے, کوئی چیز بھی خلاف فطرت کا مطالبہ اسلام ہم سے نہیں کرتا. کسی ایسی چیز کو اسلام نے ہمیں نہیں روکا ہے جس کو فطرت پسند کرتی ہو. انہی چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے جن کو خود ہماری فطرت ناپسند کرتی ہے, اور جن چیزوں کا اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے. وقت کی پابندی فطرت پسند کرتی ہے, حیا فطرت پسند کرتی ہے, سچائی فطرت پسند کرتی ہے, امانت داری فطرت پسند کرتی ہے, خدمت خلق فطرت پسند کرتی ہے, ماں باپ کا ادب احترام فطرت پسند کرتی ہے, شو میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات فطرت پسند کرتی ہے, بچوں پر شفقت کی بارش فطرت پسند کرتی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فطرت پسند کرتی ہے, ہیومن ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے, فائنینشیل ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے, فطرت استحصال کو ناپسند کرتی ہے, ایکسپلائٹیشن کو ناپسند کرتی ہے, بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے, بے ادبی کو ناپسند کرتی ہے, وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتی ہے, اپنی بہنوں بچیوں بہوؤں کو دیکھنے کو بری نگاہ سے ناپسند کرتی ہے، فطرت اپنی جذبات پر قابو نہ پانے کو ناپسند کرتی ہے، غصے کو میں آ کر کچھ بھی کہہ دینے کو ناپسند کرتی ہے، انہی چیزوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے، انہی چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام فطرت یہ دونوں ایک ہی چیز کی دو تصویریں ہیں، بلکہ اس طرح یوں سمجھیے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہ سوچ کر کہ انسانوں کو خود اپنی فطرت کے تقاضوں کو پڑھنے کا بوجھ نہ پڑے، بلکہ انسانوں کے لیے ہم آسانی مہیا کر دیں، تو شریعت فطرت گویا انسانوں کو خود دے دی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگرچہ جو پورا مضمون تھا شاید میں اس کا حفظہ نہیں کر سکا، لیکن میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کی اس نشست کے بعد آپ کے دل میں یہ شوق ضرور جاگے گا کہ آپ زمانے حاضر کو بھی مثبت انداز سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم معالج ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، ہم فریق نہیں ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی سے کچھ لینے والی امت نہیں ہیں، ہم اقوام عالم کو کچھ دینے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات، اسلام کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنا، اس کے لیے کیا اچھا ہو کہ دارالعلوموں اور یونیورسٹیوں کا تعاون ہو، مدر علماء کا اور ہمارے دانشوروں کا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، کیا اچھا ہو کہ تبادلہ خیال ہو، کیا اچھا ہو کہ ہمارے دانشور حضرات، ہمارے نوجوان طلبہ و طالبات یہ درس قرآن کے حلقوں میں پہنچیں، علماء سے کہیں کہ آپ ہم کو قرآن سمجھائیے، ایک دوسرے کے پاس جو علم ہے اس کا تبادلہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ میں نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے گمنام سے طالب علم کو یہ موقع دیا کہ آپ ایک مائناز یونیورسٹی میں منتخب ترین لوگ جمع ہوئے، اور میں بہت ممنون ہوں ہمارے پروفیسر طلعت صاحب کا، مجھے بتایا ہمارے منظور صاحب نے کہ جب آپ کے سامنے اس پروگرام کی تجویز رکھی گئی تو آپ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو قبول کیا، اور یہ یقیناً آپ کے شایان شان ہے۔ اللہ کرے اس یونیورسٹی سے علم کے قافلے کی اس تکمیل کا آغاز ہو۔ کسی طرح میں کس یونیورسٹی سے یہ امید کروں؟ میں ظاہر ہے کہ اگر میں اس خطے میں کسی بھی یونیورسٹی سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ وہ کتاب کائنات اور کتاب ہدایت ان دونوں کے مطالعے کی طرف ذرا قدم بڑھائے اور ان دونوں کے مطالعے کے درمیان کے فاصلوں کو گھٹائے، تو میرے علم کے مطابق تو یہی یونیورسٹی ہے اس خطے میں جو اس کی مستحق ہے کہ میں علم کے ایک طالبوں کے ایک قافلے کی طرف سے درخواست یہاں پیش کروں۔ اس سلسلے میں آپ کو پروجیکٹ بنائیں، علماء اور دانشوروں کی کوئی مشترکہ کمیٹی ہو، کوئی نشست ہو، کوئی ایسے مذاکرے ہوں، ایک ایک آیت پر کچھ گفتگو ہو، اور باقاعدہ سائنٹیفک نظریات کو سامنے رکھا جائے، سائنس کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے، اللہ کی اس کتاب کو سامنے رکھا جائے جو 1400 سال پہلے ایک نبی امی نے پیش کی تھی، اس وقت جب یہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات کے سامنے یہ بات آئے گی تو ان کا ایمان اور بڑھے گا، ان کی ہمت اور بڑھے گی، ان کا کردار اور پاک دامن ہوگا، اور وہ پھر اس ریاست کے اور اس پورے خطے کے اور اس پورے ملک کی ترقی میں انشاءاللہ بہت اچھا حصہ لیں گے۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، جزاکم اللہ، اور آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ دل سے اقرار ہے کہ جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو دیا تھا اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا ہوتا اللہ تو ہمارے ایمان کا حال بہت بہتر ہوتا، ہمارے پاس علم ہوتا، سمجھ ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے، ہم دنیا کے انسانوں کے کچھ کام آ گئے ہوتے۔ اللہ ہم نے تو الٹا اپنا وقت برباد کیا، اپنے دل کو داغدار کیا، ہم کی مخلوق کے لیے وبال جان بن گئے۔ اللہ آج ہم حاضر ہیں، اے باری، اے پیارے پروردگار، آج جمعہ کا دن ہے، اے کریم رب ہم سب حاضر ہوئے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر 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 دیجیے۔ اللہ جمعے کے دن جب کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو بچوں سے کہہ کے جاتا ہے، بچوں آج جمعہ کا دن ہے، آج تو کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا، پھر تم کو کچھ کھلاؤں گا، تم دو دن سے بھوکے ہو۔ بچے بھی بڑی امید کے ساتھ دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بابا آئیں گے کچھ لے کر آئیں گے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ہم بھی تو جمعہ کے فقیر ہیں، ہم بھی تو جمعہ کے سائل، ہم بھی تو جمعہ کے سائل ہیں۔ اللہ اللہ، وہ فقیر جس دروازے پر گیا تھا، اللہ وہ تو مخلوق کا دروازہ تھا، وہ مخلوق تو خود محتاج، وہ مخلوق تو خود فقیر، لیکن ہم آج کے فقیر جس دروازے پر آئے ہیں، وہ کریم کا دروازہ ہے، وہ غنی کا دروازہ ہے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، سب سے پہلے ہم اب تک کی غفلتوں کی معافی چاہیں۔ اللہ آپ نے کیا پیارا دین دیا تھا، کیسی خوبصورت کتاب دی تھی، کیسے عظیم رہبر دیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ اللہ اللہ، ہم نے قدر نہ کی، ہم نے قدر نہ کی، ہم نے قدر نہ کی۔ اللہ، جن کو دنیا کی تہذیبوں کے استادوں کا استاد بننا چاہیے تھا، وہ دنیا کے دنیا کے دنیا کے اللہ دنیا کے کم سمجھوں کے نقال بن گئے۔ اے رب کریم، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف کر دیجیے۔ اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے بندوں اور بندیوں کا، کیسے ممکن ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کی آمین آپ کو پسند ہو؟ اللہ، یہاں علماء بھی ہیں، یہاں حفاظ قرآن بھی ہیں، اللہ یہاں اساتذہ علم و دانش بھی ہیں، اللہ یہاں وہ نوجوان بھی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ، یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں لگی ہیں۔ اللہ اللہ، بچا لیجیے، اللہ اللہ، بچا لیجیے، اللہ اللہ، بچا لیجیے، اللہ اللہ، بچا لیجیے، اللہ ہم سے کچھ کام لے لیجیے، اللہ اللہ، کچھ کام لے لیجیے۔ اللہ، دنیا ہم کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اللہ کیسے سمجھائیں، کیسے سمجھائیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیشہ نفرتوں کا جواب محبت سے دیا۔ اللہ، غلطی ہماری بھی ہے، صرف دنیا کی قوموں کی نہیں ہے۔ اللہ، ہم کو بھی معاف کر دیجیے، ان کو بھی معاف کر دیجیے، اللہ ان کو بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ، وہ سمجھ نہیں پا رہے، جب ہم نہیں سمجھ پا رہے تو وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ اے کریم رب، اے کریم رب، آج ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ۔ اللہ، محبت کی نظر مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آئے کہ بدبختو، محبت کی نظر مانگنے کی تمہیں ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی ابوبکر عمر پر، عثمان و علی پر، حسن الحسین پر، فاطمہ خدیجہ، زینب، کلثوم، رقیہ پر۔ وہ تھے زندہ دل لوگ، وہ تھے پاک دامن لوگ، وہ تھے وفادار لوگ، جو اپنے لیے نہیں جیتے تھے، وہ انسانیت کے لیے جیتے تھے۔ تم تو اپنے لیے جیتے ہو، اپنی شہوتوں کے لیے جیتے ہو، اپنی خواہشات کے لیے جیتے ہو۔ تم جیسوں پر میری محبت کی نظر نہیں پڑ سکتی، تم پر تو میرے غضب کی نظر پڑے گی، تم پر تو میرے جلال کی نظر پڑے گی۔ اے کریم رب، جواب اگر آپ نے یہ دیا تو بالکل سچ ہوگا، مگر ہمیں اتنا کہنے کی اجازت دے دیجئے، آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں۔ بندے اور بندیاں ہمارے سوا اور بھی تھے آپ کے، مگر رب ہمارا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اے کریم رب، ہم آپ سے مانگنا چاہتے ہیں، مانگنا سکھا دیجئے، ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ جوڑ دیجئے، اللہ صلح کا ہاتھ بڑھا دیجئے، اللہ صلح کا ہاتھ بڑھا دیجئے۔ اللہ، ہمارا دماغ خراب ہوا تھا کہ ہم نے آپ سے جنگ چھیڑ رکھی تھی، آپ سے لڑ کر کون کامیاب ہوا ہے جو ہم کامیاب ہوتے؟ اللہ، برباد ہو گئے ہم، اللہ راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دل کے سکون سے ہم محروم ہو گئے، آپس میں محبتیں نہ رہیں، روزیوں میں برکتیں نہ رہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ نہ رہا، بہوؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ اللہ، اب کرم کر دیجیے، اللہ اس خطے کو، اس وادی کو، اللہ اس پورے علاقے کو، اللہ خاص توجہ کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ اس کو چمکا دیجیے، امن و انصاف کا گہوارہ بنا دیجیے، اور اللہ اس کی نشت ثانیہ میں، اللہ اس یونیورسٹی کا کلیدی کردار ادا کر دیجیے۔ اللہ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ اور طالبات کو مثالی بنا دیجئے، اللہ مثالی کردار والا بنا دیجئے، مثالی جذبات والا بنا دیجئے. اے کریم رب، اے کریم رب، ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، اگر محبت کی نہیں تو رحمت کی نظر تو ڈال ہی دیجئے، تو رحمت کی نظر تو ڈال ہی دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. میں اپنے دل کو کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اے کریم رب، اے کریم رب، آج ہمارا نام ان بندوں اور بندیوں کی فہرست میں لکھ لیجئے جن سے آپ راضی ہو گئے ہوں، جن سے آپ نے، جن کو آپ نے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو. اللہ ہم کو موت بعد میں دیجئے گا، اللہ ہم کو موت بعد میں دیجئے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا. اللہ، بہت سی بندیاں یہاں پر موجود ہیں. اے رب کریم، ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ 10 عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ، اگر ہماری نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آنسوؤں کو قبول کر کے، ان کے آمین کی لاج رکھ کر آج ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، ہمیں کارآمد انسان بنا دیجئے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ ہمیں اپنے خاندان کے، اللہ اپنے خاندان کے ناموں کے روشن کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا کر دیجئے. ہماری دنیاوی پریشانیاں بھی تو ہیں، ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی تو ہیں، کوئی کس پہلو سے پریشان اور کسی کے گھر میں کوئی ضرورت. اے رب کریم، آج کی شام ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ بڑے کریم رب ہیں، عافیت کے ساتھ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے. اے رب کریم، آپ کی جن بندوں نے اللہ بڑے خلوص کے ساتھ یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور یہاں کے جن اساتذہ اور ذمہ داران نے پلکیں بچھائیں، بڑی عزت کے ساتھ ایک غریب مسافر طالب علم کو بلایا اور اس کو بات کرنے کا موقع دیا، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور ہم کو اور ان کو مل کر محبت کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، محبت کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ، ایک گزارش اور ہے، ایک گزارش اور ہے، ہم سب کی طرف سے ہمارے نام لے کر تمام نبیوں کی خدمت اقدس میں، اور خصوصاً اللہ اپنے محبوب کی خدمت اقدس میں، ہم سب کی طرف سے محبت برا درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اچھے مردوں اور عورتوں پر، اور انہیں کے راستے پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.